محمد اللهم صل على محمد آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوفي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميدان أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به. اب بات چلی کہ کمالات انسان, کمالہ سفر الہی کہیں رکتا نہیں, کہ جو کمالات کا سفر ہے یہ کہیں رکے گا نہیں, کہ انسان کہے کہ یہ میرا آخری کمال ہے, یہ میرے کمال کا آخری درجہ ہے, کہیں رکنے والا نہیں. تبھی علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آزاد راہ بڑا کم ہے, سفر بڑا طولانی ہے, اور راستہ بڑا حیرت انگیز ہے. ہر راستہ جس راستے پہ انسان جائے گا وہ حیرت انگیز ہوگا, اس کے لیے نیا ہوگا, اس کے لیے تعجب آمیز ہوگا اس کے لیے. اب ایک دفعہ ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انل جہول فی, امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انل جہول فی علمی, میں جاہل ہوں اپنے علم میں, کس طرح جاہل نہ کہلاؤں اپنی جہالت میں. اس سے کیا مراد ہے؟ ایک دفعہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے حجاب کے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں. کیا یہ متضاد ہیں؟ یا دیکھیں جی, فلسفہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کلام کی نسبت سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ بات کس حوالے سے کہہ رہا ہے, آپ کو دین سمجھ آ گیا. علی علیہ السلام ایک دفعہ خداوند عالم کی نسبت کلام کر رہے ہیں. جب علی علیہ السلام خداوند عالم کی نسبت کلام کرے تو وہ دعائے کمیل کی صورت میں ہے, وہ دعائے کمیل کی. بس ائمہ علیہ السلام اگر خدا سے کلام کر رہے ہوں, خدا کی نسبت کلام کر رہے ہوں, تو کلام کی صورت کیا بنے گی؟ دعائے عرفہ, دعائے ابو حمزہ سے مالی, دعائے کمیل. اور اگر ائمہ علیہ السلام, رسول اکرم ائمہ علیہ السلام لوگوں کی نسبت کلام کریں گے تو وہ زیارت جامعہ کبیرہ ہوگی.
سبحان اللہ.
السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و معدن الرحمہ و خزان العلم, علم کے خزانے. بس اگر وہ کلام کریں خدا کی نسبت تو دعائے کمیل. امام علی نقی علیہ السلام کی ہے, لیکن نمائندگی کس کی کر رہے ہیں؟ ہاں جی, مثال کے طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت اس جہاں میں ہماری ولایت ہے, سب سے بڑی نعمت. زیارت جامع کبیرہ کا بھی جملہ ہے, اولیاء النعم, اولیاء النعم, ایسے ان کی ولایت نعمت ہے. نعمتیں دو قسموں کی ہیں, نعمت ظاہری ہے اور نعمت باطنی ہے. بس علی علیہ السلام فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ کمال و معرفت ہی التصدیق بھی, کمال معرفت. اگر اے انسان تو چیک کرنا چاہے, تو یہ سمجھنا چاہے کہ میں عالم ہوا ہوں یا نہیں, میں عالم ہوا ہوں یا نہیں, میں عارف بنا ہوں یا نہیں, تو اپنے ایمان پہ غور کر, اپنے ایمان کو دیکھ کہ تو ایمان میں کتنا پختہ ہوا ہے. کمال معرفت اگر فائدہ نہیں دے گی ایمان میں تو وہ معرفت کسی کام کی نہیں. بس عارف اور عارف مومن میں فرق کیا ہے؟ عارف یا عالم اور عالم مومن میں فرق کیا ہے؟ یہ جدائی ہوگی یہاں. عالم کا اثر اگر ایمان پہ نہ ہو وہ ابلیس ہے, وہ شیطان ہے. عالم کا اثر اگر ایمان پہ نہ ہو تو وہ ابلیس ہے. اور اگر عالم کا اثر ایمان پہ ہو تو خزان العلم ہے، منتہا العلم ہے۔ السلام علیک یا خزان العلم، پیارے جامعہ کبیرہ کا جملہ ہے، سلام ہو تجھ پر اے علم کے خزانے، علم نے فائدہ کیا دیا، منتہا العلم۔ علم کہاں تک پہنچائے؟ انتہائے علم تک، انتہائے بردباری تک پہنچائے۔ بس علی علیہ السلام فرمانا کیا چاہتے ہیں، کمال معرفت ہی تصدیق بھی، کہ انسان کمال معرفت تک پہنچے، لیکن یہ کمال معرفت اثر کہاں ڈالے؟ ایمان پہ۔ ایمان پہ اثر نہیں ڈالے گی یہ معرفت، تو یہ معرفت کسی کام کی نہیں، یہ معرفت شیطان کے پاس بھی ہے، یہ معرفت ابلیس کے پاس بھی ہے۔ بس کمال معرفت ہی التصدیق بھی۔ اب سوال کیا ہے، توحید کی اگر ہم تعلیم دیں تو دیں کیسے؟ کسی کو اگر توحید سکھانا چاہیں تو توحید سکھائیں کیسے؟ خداوند عالم نے جو طریقہ اپنایا وہ ہر انسان کے ذہن کے مطابق اس کو تعلیم دی خداوند عالم نے۔ قرآن کریم میں آئیں گے تو فلسفی دلیلیں بھی موجود ہیں خدا کی وحدانیت کے اوپر، اور عام طریقے بھی موجود ہیں، آیات، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، یہ آیات ہیں کس کی؟ خدا کے وجود کی، خدا کو ثابت کرنے کے لیے۔ بس عام طریقہ بھی ہے اور خاص طریقہ بھی ہے، انزل منس، بس قرآن کہتا ہے کہ قرآن تعلیم کیسے دیتا ہے، سامنے والے کی صلاحیت کے مطابق، سامنے والا کتنی صلاحیت رکھتا ہے، سامنے والا کتنی قابلیت رکھتا ہے، تبھی قرآن کریم فرماتا ہے انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی نازل کر دیا ہے، فسالت اودیت بقدرہا، وادیاں سیراب ہوتی ہیں اپنی وسعت کے مطابق۔ یہ تھا قرآن کریم کا طریقہ کار، قابلیت کے مطابق قرآن ہدایت دیتا ہے توحید کی۔ ائمہ علیہ السلام کس طرح؟ ائمہ علیہ السلام بھی اسی طریقے کو اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا اور امام علی علیہ السلام سے کیا گیا، لیکن جواب دو تھے۔ جواب کیا تھے؟ دو تھے۔ کیوں دو جواب تھے؟ کیونکہ سامنے والے الگ الگ تھے۔ ہاں جی، علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا خدا اس دنیا کو انڈے میں سما سکتا ہے؟ شاید سامنے والا عالم تھا، کہا وائے ہو تجھ پہ، خدا کی قدرت میں کوئی شک نہیں، لیکن خداوند انڈے کی یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اس دنیا کو اندر لے لے، اپنے اندر سما لے، کس کو؟ دنیا کو، سما سکے دنیا کو، بس انڈے میں یہ صلاحیت نہیں۔ یہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، خداوند عالم نے انڈے سے کم تر چیز میں اس دنیا کو سمو دیا ہے، کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ آنکھ ہے،
سبحان اللہ۔
بس کیوں؟ سامنے والا نیا نیا مسلمان ہوا تھا، نیا نیا اسے پتا چلا تھا کہ خداوند عالم ہر چیز پہ قادر ہے۔ سوال کیا گیا امام سے کہ یہ کیوں جواب دیا آپ نے، کہا سامنے والے نے ابھی جانا تھا کہ خدا ہر چیز پہ قادر ہے، اگر میں گہرا جواب دیتا تو اسے سمجھ نہ آتا، اور وہ کہتا کہ آپ نے خود کہا تھا خدا ہر چیز پہ قادر ہے۔ بس سامنے والے، سمجھنے والے، ان کی صلاحیتیں مختلف ہیں، جب صلاحیتیں مختلف ہیں تو ان کے اعتبار سے آپ انہیں تعلیم دو۔ اب امام رضا علیہ السلام سے ایک سوال، سائل نے سوال کیا، کہا ما ہوا توحید، توحید ہے کیا؟ کہا ہو الذی انتم علی، توحید وہ ہے جس پر تم ہو۔ ہم کیسی توحید رکھتے ہیں؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا ہر چیز پہ قادر ہے، خدا ہر چیز پہ قادر ہے، خدا ہر چیز کا عالم ہے۔ یہ سادہ طریقہ تھا۔ اس کے بعد یہ ایک روایت، اب خاص اگر ائمہ کے پاس آدمی آئے تو یہی جواب ملے گا؟ نہیں۔ خاص کوئی اگر شاگرد، حشام ابن سالم امام کے شاگرد ہیں توحید کے، حشام ابن سالم، امام نے سوال کیا کہ اے حشام، خدا کی کیسے تعریف کرو گے، خدا کی کیسے توصیف بیان کرو گے؟ کہا ہوا سمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ امام نے کہا کہ ایسی صفات بیان کر دی جو لوگوں کے ساتھ مشترک ہیں۔ ایسی خدا کی صفات بیان کر دیں جو لوگوں کے ساتھ مشترک ہیں. پھر شاگرد اگر سیکھنا چاہے تو اپنا بیان نہیں کرتا, اس کے بعد یہ نہیں کہا ہشام ابن سالم نے کہ میں اس طرح تعریف کرتا ہوں. سوال کیا کہ یا امام کیسے میں خدا کی تعریف کروں, کہا اس طرح کرو. چند پیارے جملے ہیں, فقال امام نے کہا ہوا نور لا ظلمت فی, ایسا نور ہے جس میں کوئی تاریکی نہیں.
سبحان اللہ.
وہ حیات لا موت فی, ایسی زندگی ہے جس میں کوئی موت نہیں.
ایسا نور ہے
جس میں کوئی تاریکی نہیں. ایسی زندگی ہے جس میں کوئی موت نہیں. وہ علم لا جہل فی, ایسا عالم ہے جس میں اس جہالت کا کوئی تصور نہیں. وہ حق لا باطل فی, اور ایسا حق ہے جس میں کوئی باطل نہیں. ایسا حق ہے جس میں کوئی باطل نہیں. کہا فقال, امام نے جواب دیا ہوا نور لا ظلمت فی, ایسا نور ہے جس میں کوئی تاریکی نہیں. وہ حیات لا موت فی, ایسی زندگی ہے جس میں کوئی موت نہیں. وہ علم لا جہل فی, ایسا عالم ہے خدا جس میں جہالت کا کوئی تصور نہیں. ہاں جی. وہ حق لا باطل فی, اور ایسا حق ہے جس میں کوئی باطل نہیں. اس کے بعد یہ جب تعلیم حاصل کی ہشام نے, وہاں چند جملے فرمائے, کا فخرج تم اندھی, اس وقت میں نکلا امام کے پاس سے. اس وقت میں سب سے بڑا عالم تھا توحید کا لوگوں میں سے, لوگوں میں سے سب سے بڑا توحید کا عالم بن کے میں نکلا. اب سوال کیا ہے, کب انسان توحید کا لوگوں کی نسبت زیادہ عالم بنے؟ ہشام نے یہ فرمایا, کیسے بنا وہ, ان چند جملوں سے بنا کیسے؟ دیکھیں اس کو غور سے سنیے گا, ہم کیسے عالم ہیں. ہم ایک چیز کے بارے میں جانتے ہیں, دوسری چیز کے بارے میں نہیں جانتے. ہم کیسے قادر ہیں, ایک چیز پہ قدرت رکھتے ہیں اٹھانے کی, ایک چیز پہ قدرت نہیں رکھتے. ایک چیز کو سنتے ہیں, ایک چیز کو سنا ہے, ایک چیز کو ہم دوسری چیز کو ہم نے نہیں سنا. ایک چیز کو دیکھا ہے, دوسری چیز کو ہم نے
نہیں دیکھا.
بس ہماری صفات میں کوئی ملازمہ نہیں پایا جاتا, ہماری صفات میں کوئی ملازمہ ایسا نہیں. ہم کہہ سکتے کہ ہر چیز کے بارے میں ہم عالم ہیں, ہر چیز کے بارے میں ہم سمیع ہیں, ہر چیز کے بارے میں ہم بصیر ہیں, ہر چیز پہ ہم کیا ہیں, قادر ہیں. لیکن خداوند عالم کی صفات اس طرح نہیں ہے. خداوند عالم کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ خدا اس چیز کا عالم ہے, عالم نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتے کہ خدا اس چیز کا عالم نہیں. بس خداوند عالم کی صفات میں ملازمہ پایا جاتا ہے. اور سمجھیے گا, اور غور سے سنیں. دیکھیں ہم اگر کسی چیز کو جانتے ہیں, آیا اس پہ ضروری ہے کہ ہم قدرت بھی رکھتے ہوں؟ مثال کے طور پہ شمال کے پہاڑوں کو جانتے ہیں ہم کہ کیٹو ہے, راکا پوشی ہے, آیا ہم ان تک پہنچنے کی قدرت رکھتے ہیں, ان کو سر کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ نہیں. بس ہمارے علم اور قدرت میں کوئی ملازمہ نہیں پایا جاتا. ہمارا علم اور قدرت دو الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن خدا جس چیز کا عالم ہے اس چیز پر قادر بھی ہے, خدا جس چیز پر قادر ہے اس چیز کا مرید بھی ہے. ہم اگر ارادہ کریں پہاڑ کو اٹھانے کا, اٹھا سکتے ہیں, قدرت نہیں رکھتے. لیکن خدا اگر ارادہ کر لے, کن فیکون کا معاملہ ہے, کن اگر ارادہ کرتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. بس خود سمجھ آیا, جس طرح پانی سے جدا نہیں ہو سکتا گھیلا پن, اسی طرح خدا کی صفات آپس میں جڑی ہوئی ہیں, ہاں کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی. بس جناب ہشام ابن سالم نے کیوں کہا کہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم بن کے نکلا توحید کا, کیونکہ تعلیم ایسی دی گئی تھی کہ ہمارے علم سے نفی کی گئی, خدا کے علم سے ہمارے علم کی نفی کی گئی کہ خدا کا جو علم ہے ہمارے جیسا نہیں ہے. جناب ہشام نے کیا فرمایا, سمیع البصیر. یہ نہیں کہا کہ ایسا سمیع ہے کہ اس کے جیسا کوئی سمیع نہیں, یا جس طرح امام نے فرمایا کہ ایسا عالم ہے جس میں کوئی جہالت کا تصور نہیں.
بس سمیع اور بصیر سے مراد کیا ہے؟ عالم، یہ ذہن میں رکھیے گا. سمیع اور بصیر سے مراد کیا ہے؟ عالم. تو حشام کو کیا کہنا چاہیے؟ ہو السمیع البصیر لا جہل فیک. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کہو تم، ہو السمیع البصیر لا جہل فی، وہ ایسا سمیع اور بصیر ہے جس میں جہالت کا کوئی تصور ہی نہیں. بس جب انسان یہ سمجھ لے اس وقت توحید کا عالم بن کے نکلتا ہے کہ خداوند عالم کی صفات اور ہماری صفات میں کیا ہے؟ فرق ہے. ہماری صفات اور ہیں، خداوند عالم کی صفات اور ہیں. اب ہم نے کہا کہ کمال معرفت ہی اب تصدیق بھی، کمال معرفت کیا ہے؟ کہ تصدیق یعنی ایمان، ایمان پہ انسان کے اثر ہو. علم کس پہ اثر ڈالے؟ ایمان پہ. عمل اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ایمان کس پہ اثر ڈالے؟ عمل پہ. عمل اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ چند فروق بتائے گئے ہیں. پہلا، ایمان عمل قلبی ہے. ایمان عمل قلبی ہے اور عمل عمل اعضاء و جوارح ہے. ظاہری اعضاء جو کریں اسے عمل کہتے ہیں، دل جو معاملہ کرے اسے ایمان کہتے ہیں. ایمان عمل قلبی ہے اور عمل ظاہری اعضاء کا عمل ہے. پہلا فرق ایمان اور عمل میں. دوسرا، عمل کے ساتھ ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے. اگر یہ ریاکاری ختم ہو جائے، یہ تیسرا فرق آئے گا. عمل کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ریاکاری، دکھاوا. ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ اخلاص. ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ اخلاص. اس طرح اور واضح کروں، عمل کے ساتھ خضوع ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ خشوع. ایمان کے ساتھ خشوع اور عمل کے ساتھ کیا ہے؟ خضوع. اب سوال آپ سے ہے، کیوں ہمارے ایمان میں یا ہمارے اعمال الگ الگ ہیں؟ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے اعمال، ہر ایک کے اعمال الگ الگ ہیں. اس کا عمل اور ہے، میرا عمل اور ہے. اس کے عمل کی تاثیر اور ہے، میرے عمل کی تاثیر اور ہے. وجہ کیا ہے؟ ہاں، احسنتم. خشوع خضوع کہیں یا معرفت کہیں، معرفت جتنی قوی ہوگی اتنا ایمان عمل بھی کیا ہوگا، ہاں ایمان بھی کیا ہوگا؟ قوی ہوگا. ایمان جتنا قوی ہوگا اتنا عمل بھی کیا ہوگا؟ قوی ہوگا. بس ذہن میں رکھیے گا، کمال معرفت ہی التصدیق بھی سے علی علیہ السلام کہنا چاہتا ہے کہ اے انسان، معرفت تیرے ایمان کو مضبوط کرے. اور ایمان کس کو مضبوط کرے؟ تیرے عمل کو مضبوط کرے. بس انسان جب تک معرفت جب تک اثر نہیں ڈالے گی ایمان پہ، ایمان کس تو وہ معرفت کسی کام کی نہیں. ایمان اثر نہ ڈالے عمل پہ، وہ ایمان کسی کام کا نہیں. تبھی اصول کافی جلد دوم میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، الایمان مبسوس فی جوارح البدن. ایمان لپٹا ہوا ہے بدن کے اعضاء کے ساتھ. ایمان لپٹا ہوا ہے بدن کے اعضاء کے ساتھ. والایمان عمل کلہ. ایمان پورے کا پورا عمل ہے. ایمان پورے کا پورا عمل ہے. قول کیا ہے؟ والقول بعض ذلك العمل. قول حصہ ہے کس کا؟ قول حصہ ہے اس عمل کا. قول جدا نہیں عمل سے، قول بس قول حصہ ہے اس عمل کا. اس کے بعد فرماتے امام، الایمان حالات. ایمان کے بہت سے حالات ہیں. درجات، بہت سے درجات ہیں. وطبقات، بہت سے طبقے ہیں. ومنازل، اور بہت سے منازل ہیں. ان اللہ تعالی فرض الایمان علی جوارح ابن آدم. بے شک خداوند عالم نے ایمان کو واجب قرار دیا ہے ابن آدم کے اعضاء و جوارح پر. بس انسان کے اعضاء و جوارح پہ ایمان فرض ہے. ومنہا، ان اعضاء و جوارح میں سے قلب، دل ہے. یسمع یبصر، وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے، فہو امیر و بدنہ، اور پس وہ بدن کا امیر ہے، حاکم ہے. امیر کون ہے اس بدن کا؟ دل. امیر اس بدن کا کون ہے؟ روح ہے. ہاں جی، روح دل ایک ہی چیز ہے. بس سمجھ ہی آتا ہے اس قول سے کہ ہاتھ کا ایمانی درجہ اور ہے، زبان کا ایمانی درجہ اور ہے، آنکھ کا ایمانی درجہ اور ہے، ہمارے قدموں کا ایمانی درجہ اور ہے. ہمارے اعضاء و جوارح میں سے ہر ایک ایمانی درجہ رکھتا ہے. جب تک یہ ہاتھ، یہ اعضاء و جوارح ایمان کا ساتھ نہیں دیں گے، تب تک وہ ایمان قابل قبول نہیں. بس ذہن میں رکھیے گا، ایمان صرف یہ نہیں کہ دل میں عقیدہ ہو، بلکہ دل امیر بنے اور وہ کیا بنے، باقی سارے اعضاء و جوارح کیا بنے، ہاں اس کے تابع بنے، اس کے پیروکار بنے. اب یہ ہو گیا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کمال التصدیق بھی، تصدیق بھی توحید ہو. کمال ایمان کیا ہے؟ کمال ایمان انسان کی اس کی توحید ہے، خداوند عالم کی توحید ہے. بس سمجھ ہی آتی ہے کہ معرفت توحید نہیں، معرفت توحید نہیں. اول دین معرفت، ہو دین کی ابتدا معرفت ہے، اس کے بعد انسان کہاں جائے، کس زینے پہ جائے، کمال معرفت ہی تصدیق بھی، کمال معرفت تک جائے، کمال معرفت کس زینے پہ لے جائے گا اسے، ایمان تک لے جائے گا. پھر کمال ایمان کہاں تک لے جائے گا، موحد تک، موحد بنا دے گا. بس معرفت اور ہے، توحید اور ہے، معرفت اور ہے اور توحید اور ہے. اب خداوند آل توحید واحد سے نکلا ہے، وحد باب تفیل سے. اب وحدت کی کتنی قسمیں ہیں؟ وحدت ہے کیا؟ وحدت کی کتنی قسمیں؟ وحدت سے مراد یہاں عددی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وحدت سے مراد یہاں عددی نہیں. وحدت کی دو قسمیں ہیں، وحدت حقیقی، وحدت غیر حقیقی. وحدت حقیقی اور وحدت غیر حقیقی. پھر وحدت حقیقی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ وحدت جو کثرت کو قبول کرتی ہے. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے، یہ کتاب واحد ہے، اس کے ساتھ دوسری کتاب لے آئیں گے تو کتنی کتابیں بن جائیں گی؟ جو کثرت کو قبول کرتی ہے اس کے ساتھ دوسری چیز ضم ہو سکتی ہے، لیکن جو کثرت کو قبول نہ کرے اس کے ساتھ دوسری چیز ضم نہیں ہو سکتی. خداوند عالم ایسا واحد ہے جس کے ساتھ کوئی اور چیز ضم نہیں ہو سکتی، کوئی اور چیز جڑ نہیں سکتی. تبھی قرآن کریم نے کہا کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا ہے واحد القہار. اکثر واحد کے ساتھ صفت لائی گئی ہے قہار کی. کیوں؟ قہار کا معنی ہے غالب، مغلوب نہ ہو، جو مغلوب نہ ہو. ایسے خدا ایسا واحد ہے جو کبھی بھی غالب نہیں ہوتا. کس سے؟ ثانی اور ثالث سے. ثانی اور ثالث سے کبھی بھی غالب مغلوب نہیں ہو سکتا. خدا کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا ثانی اور ثالث سے، ہمیشہ کیا ہے؟ غالب ہے. ہمیشہ کیا ہے؟ غالب ہے. بس خداوند عالم کے واحد کے ساتھ، خداوند عالم کے واحد کے ساتھ قہاریت کی صفت اس لیے لائی گئی تاکہ یہ بتایا جائے کہ خداوند عالم ثانی اور ثالث سے مغلوب نہیں ہوتا، وہ عدد والا واحد نہیں. اب سوال یہ ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں. ہاں جی، ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. بتحقیق کفر اختیار کیا، یعنی قرآن کریم کہتا ہے کہ جس نے خداوند عالم کو واحد عددی مانا وہ کافر ہے.
تو
وہ کیا ہے؟ کافر ہے. بتحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں سے تیسرا ہے، تین میں سے تیسرا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں دیکھیے گا, ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, نہیں ان تین کی سرگوشی مگر یہ کہ خدا ان میں سے چوتھا ہے. خدا ان میں سے چوتھا ہے, یہ کون سا چوتھا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم عدد میں نہیں آ سکتا, یہ خداوند عالم. اور سنیے گا, ولا خمسۃ الا هو سادسہم, اور نہ ہی پانچ لوگوں کی سرگوشی ہے مگر یہ کہ چھٹا ان میں سے کون ہے؟ خداوند عالم ہے. کیا مراد ہے اس کی؟ اسی آیت میں جواب موجود ہے کہ یہ جو چوتھا ہم کہہ رہے ہیں, اس چوتھے سے مراد عدد نہیں. آکے اور واضح کر دیا, ولا ادنا من ذالک ولا اکثر, نہ یہ چوتھا نہ ان سے کم تر ہے نہ اس سے زیادہ تر ہے. یعنی خداوند عالم کو جو چوتھا کہا گیا عدد نہیں. عدد نہ سمجھ لیجئے گا, نہ وہ عدد کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے, تبھی نفی کی گئی کہ نہ اس سے کم ہو سکتا ہے نہ اس سے, ایسا چوتھا ہے جو نہ ان سے کم ہو سکتا ہے نہ ان سے زیادہ ہو, نہ زیادتی کو قبول کرتا ہے نہ کمی کو قبول کرتا ہے. کیا ہے؟ الا هو معهم اینما کانوا, وہ ان پہ محیط ہے, وہ ان پہ محیط ہے, وہ ان پہ گھیراؤ کیے ہوئے ہے. محیط والا چوتھا ہے, محیط والا پانچواں ہے, یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ عدد والا ہے, غالب ہے غالب, مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ رہیں, چاہے وہ بہت سارے ہوں خدا ان کے ساتھ ہے, چاہے وہ تین ہوں چوتھا خداوند عالم ان کے ساتھ. بس یہ عدد نہیں, ہاں جی جس کے ساتھ بھی, بس یہ عدد نہیں. کفر کیا ہے؟ ہاں جی, وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا, وہ ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ رہیں. اب خدا کفر کیا ہے؟ تین میں سے تیسرا خدا نہیں, تین میں سے بلکہ ان میں سے چوتھا ہے. یہ چوتھا عدد نہیں بلکہ محیط ہے, جہاں بھی وہ رہے وہ ان پہ احاطہ کیے ہوئے. بس ہاں جی صحیح ہے. بس ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم نے جہاں رابع استعمال کیا ہے کہ چوتھا ہے خدا, وہ عدد نہیں بلکہ کس معنی میں, ولا ادنا من ذالک ولا اکثر, نہ ان سے کم ہے نہ ان سے زیادہ, یعنی عدد والا چوتھا نہیں بلکہ ان پہ محیط ہے, ان کی باتوں کا علم ہے خداوند عالم کو, ان کی باتیں خدا تک پہنچ رہی ہیں. ٹھیک, اب سوال یہ ہے کہ تفسیر کیسے کریں ہم؟ ائمہ علیہ السلام کے کلام کی تشریح کیسے کریں؟ قرآن کریم کی تفسیر کیسے کریں؟ تفسیر بالرائے ہے کیا؟ تفسیر بالرائے کہتے کیسے ہیں؟ تفسیر بالرائے روایات کے مطابق, غور سے سنیے گا, تفسیر بالرائے روایات کے مطابق وہ ہے کہ اگر کوئی قواعد قرآن نہ جانتا ہو, اگرچہ وہ صحیح تفسیر کر رہا ہو, وہ تفسیر بالرائے ہے. قواعد قرآن کو نہ جانتا ہو, قواعد قرآن کو نہ جانتا ہو اور وہ آیت کی تفسیر کر رہا ہو, تو وہ مفسر بالرائے ہے, تفسیر بالرائے کر رہا ہے. نہیں, وہ بتاتا ہوں کہ قواعد قرآن ہیں کیا. قواعد قرآن بہت سارے ہیں. اب سوال دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں, من فسر بالقرآن برائیہ, جو کہے قرآن کو اپنی رائے کے مطابق, وَإِنْ أَصَابَ, اگرچہ وہ صحیح ہو, اگرچہ وہ صحیح ہو قرآن کی تفسیر کر رہا ہو, اخطا, خطا کار ہے, تفسیر بالرائے کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ قواعد قرآن جب تک نہیں آئیں گے انسان کے ہاتھ, وہ کبھی بھی تفسیر قرآن کرنے کے لائق ہی نہیں. لائق کب بنے گا؟ مثال کے طور پہ کون سا قاعدہ ہے؟ ابھی ہماری بحث کیا چل رہی ہے؟ توحید کی چل رہی ہے. کون سی بحث ہے جس کو انسان سمجھے اور مفسر بنے قرآن کا, قواعد قرآن اس کے ہاتھ میں آ جائیں, توحید. سوال آپ کا یہ ہو, کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے, اگر آیت کے آخر میں جو اسماء حسنہ ہیں خداوند عالم کے, جو اسماء ہیں ان کی تعلیم ہو تو تفسیر ہو سکتی ہے آیت کی، اگر ان کی تعلیم نہ ہو تو تفسیر نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّعِيمُ، خدا بڑا نعمت دینے والا ہے. نہیں ہوا، اس طرح نہیں کہا. کیا کہا؟ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا کہنا چاہتا ہے خدا؟ خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا کی نعمتیں بہت ساری ہیں، لیکن اے خدا کو معلوم ہے کہ اے انسان تو مکمل طور پہ شکر بجا نہیں لا سکتا، اس وجہ سے میں بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں. بس سمجھ آئی آیت کی؟ سمجھ کہاں سے آئے گی؟ ان اللہ غفور الرحیم سے. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها کا مطلب کہاں سے سمجھ آئے گا؟ ان اللہ غفور الرحیم سے. کتنی مہم ہے توحید، توحید بڑی اہم ہے. یا مثال کے طور پہ کہا کہ اے رسول جہاد کرنے سے پہلے، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر میرے خیال سے ہے 67، کما کان لنبینا یکونا اسرا حتی یسکن فی الارض، نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اس سے پہلے کہ وہ جہاد کرے. جہاد کرنے سے پہلے اس کے پاس قیدی نہیں ہونے چاہیے، یہ نبی کی شان نہیں ہے. وَتُرِيدُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو. وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، خدا آخرت کو چاہتا ہے. جواب کیا دیا آخر میں؟ آخر میں وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، خدا عزت والا حکمت والا ہے. کیا مراد ہے اس؟ کیا مراد ہے؟ آیت کی تفسیر کریں تو پہلے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کا مطلب سمجھ آنا چاہیے. اے رسول تم مظہر عزت خدا ہو، جہاد کرنے سے پہلے تجھے تیرے پاس کوئی قیدی نہیں ہونا چاہیے. تیری عزت خراب ہوئی تو گویا کس کی عزت خراب ہوگی؟ خدا بڑا عزت والا حکمت والا ہے، یہ یاد رکھنا. خدا بڑا عزت والا حکمت والا ہے. بس توحید کتنی مہم ہے، توحید بڑی اہم ہے. کہا گیا کہ اگر کوئی قواعد قرآن نہ جانتا ہو، اگرچہ صحیح تفسیر کر رہا ہو، وہ مفسر کون سا مفسر ہے؟ اپنی رائے کا مفسر. اور اپنی رائے دینے والا تفسیر میں اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. یا خدا کون سا قاعدہ ہے اس قرآن کا؟ کہا اول دین معرفت، دین کی ابتدا، دین کی شروعات توحید ہے، تو معرفت خدا ہے. اگر معرفت خدا نہیں آئے گی، کسی کو تفسیر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظم بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو.